आवाज है दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था 12 साल का था तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली ऐसा करंट लगाते
फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ अपने बच्चियों को ले जाओ।
मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज़, प्रोड्यूसर हमारी सादिया असद हैं, इंजीनियर हैं ज़ुबैर अलतैयब, और कहानियाँ हमारे पास हैं हमारे बहुत ही मेरे भी और आपके भी बहुत ही पसंदीदा मेहमान भी हमारे साथ हैं, यानी डॉक्टर अमजद साकिब साहब। और आज डॉक्टर साहब से हमने वादा किया है कि हम उन्हें जल्दी से जाने देंगे, उनकी कुछ मसरूफियात थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज की कहानियाँ ऐसी हैं कि वो ज़रूर उनमें से कुछ कहानियों को सुने, और थोड़ी देर में हम आपको अपने पते लिखवाएंगे, लेकिन पहले डॉक्टर साहब को कहानियाँ सुनाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जी, तो सविन आपको याद दिलाने की ज़रूरत तो नहीं है, अब तो आपको रट चुका है, बल्कि आप मुझे ख़त लिख के बताते रहते हैं अख़ुवत फाउंडेशन के बारे में, लेकिन मैं अपने आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो उन्होंने अख़ुवत फाउंडेशन नामी तंजीम जो है माइक्रो फाइनेंस की उसके बानी हैं ये, और ये जो है मिलियंस एंड मिलियंस जो हैं रुपयों के कर्जे हर साल देती है, बल्कि अरबों रुपए के कहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब से बातें भी होंगी, लेकिन डॉक्टर साहब आज कहानियाँ जो हैं मैंने ये किया है कि तमाम कहानियां छोटी कर दी हैं, क्योंकि आपको शायद आज जल्दी जाना है, ठीक है ना?
जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, मैंने आपसे ज्यादा तलब की थी कि मुझे अगर जल्दी
जी हाँ
देंगी आपको।
तो कहानी पहली हमारी जो है वो इतनी तकलीफ दे कहानी है, एक नौजवान बच्चा है बल्कि नौजवान भी क्या, जवाद असगर इनका नाम है, और ये ज़िला मुजफ्फराबाद के गांव से ताल्लुक़ है इनका। तो चलिए हम इनकी पहले कहानी सुनते हैं, और मैं अपने कहानीकारों को बता दूं कि हम आपसे बाकी कहानीकारों से भी कांटेक्ट कर रहे हैं।
मेरा नाम जवाद असगर है, मैं ज़िला मुजफ्फराबाद तहसील टेक्का के गाँव छांज से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे वालिद अली असगर मरहूम इलेक्ट्रीशियन थे, इसके साथ साथ वो गांव के करीबी बाजार पटिक्का में गैस भराई का काम करते थे, और हम 4 भाई और 3 बहनें थी। मुझे गांव के दीगर बच्चों के साथ उस वक्त वाइड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवा दिया। जमात अव्वल का तालिब इल्म था, 8 अक्टूबर 2005 को मैं अपने स्कूल में था। अचानक जमीन जोरदार धमाकों के साथ लर्ज उठी, हम सब खौफ ज़दा हो गए। स्कूल की इमारत लैंड स्लाइडिंग के बायस गिरना शुरू हुई। मुझे याद नहीं कि मैं अपने दीगर खुश नसीब या बदनसीब साथियों के इमराक अच्छी तरह इस गिरने वाली इमारत से बाहर निकल आया। हमें इल्म नहीं था कि क्या हुआ है, हमारे चंद साथी स्कूल की इमारत तले दब गए, जिनको बाद में मुर्दा या शदीद जख्मी हालत में निकाला गया। हमें घर की कोई खबर नहीं थी। मैं भी अपने दीगर साथियों की तरह अपने अशियाने की तरफ चल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो घर का नाम और निशान नहीं था। हमारे चंद रिश्तेदार जो जिंदा बच गए थे, हमारे मकान की लकड़ियाँ और पत्थर दाएं बाएं उलट रहे थे, और मैंने अपने बाएं तरफ देखा कि मेरी अम्मी होम में लथपथ दरख्त के नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने अम्मी अम्मी आवाजें देना शुरू की थी, लेकिन कोई जवाब ना आया। मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि मेरी अम्मी हमेशा की नींद सो गई है। मेरे रिश्तेदारों ने मेरे अब्बू को गिरे हुए मकान से निकाल लिया, उन्होंने भी मुझसे कोई बात ना की। मेरी छोटी बहन जिसके साथ मैं खेला करता था वो भी मुझसे नाराज़ हो गई, क्योंकि उसने भी अम्मी के अबू के साथ जाने की ठान दी थी। हमारे घर में हमारे अलावा हमारे ताया और फूफी भी थी, इनका इरादा भी मेरे वालिदैन के साथ जाने का था। बाद में इल्म हुआ कि हमारे घर में 3 मेहमान भी थे, वो भी इनके साथ चले गए। मैं नहीं जानता था कि अब मेरे वालिदैन हमसे हमेशा के लिए रुखसत हो गए। मेरे बाद जाने वाले 3 भाई और 2 बहनें जो मुख्तलिफ स्कूलों में थे वो भी पहुंचे, किसी को कोई खबर नहीं थी क्या हो गया है। हर तरफ चीख पुकार था, मेरे रिश्तेदारों ने हंसते रवायत कब्रें खोदी और उन सबको दफन कर दिया। शाम हो गई थी, बारिश ने भी जोर पकड़ लिया, हमें गांव के सब रिश्तेदारों के साथ एक खेत में जाना पड़ा। मुझे सख्त भूख लगी हुई थी, न रोटी थी और न रोटी खिलाने वाला। हमें चादर के नीचे अपने आप को बारिश से बचाते रहे, रात गुजर गई। बाद में पाक फौज ने हमें सब की तरह एक टेंट दिया। हम अपने ताया जो यहाँ नहीं थे उनके घर वालों के साथ रहने लगे। गवर्नमेंट ने मकान की तमीर के लिए मुआवजा दिया, भाई ने अपना मकान तमीर करा लिया। हमारे ताया हमारे हराजात बर्दाश्त करने से कासिर थे, इसलिए हम अपने भाई के हमराह अपने नए मकान में आ गए। بہنوں کی دیکھ بھال مشکل تھی، بھائی نے اس لیے انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہاسٹل میں داخل کروا دیا۔ ہماری بہنیں وہاں تعلیم حاصل کرتی تھی۔ ایک دن ہاسٹل سے فون آیا کہ تھوڑی بہن کی صحت خراب ہے، بھائی نے ہاسٹل سے بہن کو سی ایم ایچ مظفر آباد لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد ایبٹ آباد اسپتال میں جانے کا مشورہ دیا۔ بھائی کے پاس اس کے علاج کے لیے رقم نہ تھی، اس دن بھائی اسے گھر لے آیا، کسی سے ادھار لے کر اسے ایبٹ آباد اسپتال لے جائے۔ اسی رات ہم سب سو گئے۔ جب ہم بیدار ہوئے تو ہمارے گھر میں بہن بستر پر مری پڑی تھی۔ بھائی نے اس کی تدفین وغیرہ کروائی۔ چند ماہ بعد ہمارا ایک بھائی جو گھر سے بھاگ گیا تھا، ہم سب اس کی تلاش کرتے رہے، وہ گجرا والا پہنچ گیا۔ سڑک کراس کرتے ہوئے ایک گاڑی کی ٹکر لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ اسپتال سے فون آیا کہ بھائی نیم خوردہ حالت میں روڈ پر پڑا ہے۔ بڑا بھائی اس کو لینے وہاں پہنچ گیا۔ ایک سال تک اس کا علاج کروایا، اس وقت زندہ بچ گیا لیکن جسمانی اور ذہنی طور پر معذور ہو گیا۔ وہ گھر میں رہتا تھا۔ ایک دن گھر سے باہر نکلا، ہم سب اسکول میں تھے، مکان کی چھت پر چڑھا اور وہاں سے گر کر فوت ہو گیا۔ میرے ایک بھائی جو ایج ایک یونیورسٹی میں بی ایس سی میڈیسن کا طالب علم ہے، میرے بھائی نے محنت کر کے اس کا داخلہ کروایا، جس کی سالانہ 1,00,000 فیس تھی، جو پوری کرنے کے لیے بھائی نے دکان بیچ ڈالی اور اس فیس ادا کروائی۔ ابھی اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے، وہ بھی اب محنت مزدوری کر کے اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ بھائی اب دکان چھوڑ کر محنت مزدوری کرنے لگ گئے۔ میں اب جماعت دہم کا طالب علم ہوں۔ برس 2015 میں نے میٹرک کا ایگزام دیے اور رزلٹ بھی آ گیا۔ میٹرک کی امتحانی فیس جمع نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے میں گھر سے بھاگ گیا اور اسلام آباد مٹھائی کی دکان پر کام کیا۔ میٹرک کی امتحانی فیس جمع کی اور میٹرک سائنس سے پاس کر لی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کروں، پڑھ لکھ کر انجینئر بن کر ایسی تعمیرات کرواؤں جو زلزلے سے محفوظ ہوں، تاکہ لوگوں کی جانوں کو زلزلے سے بچا سکوں، لیکن کسی صورت میں ممکن نظر نہیں آتا۔ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، میرے ایک بھائی جو دن بھر محنت کر کے ہمارے کھانے کا بندوبست کرتا ہے، اس کے بس میں نہیں کہ وہ میرا خواب حقیقت میں تبدیل کر سکے۔ ہاں، اگر اس دنیا میں کوئی فرشتہ صفت ہو تو میرے خواب کو تعبیر تک رسائی دلوا سکے۔ یہ ہے میری کہانی۔
جواد، اس وقت آپ کی کیا عمر تھی جب زلزلہ آیا؟
5 سال کا تھا، تقریباً 5.5 سال کا۔
اچھا، اور آپ کے بڑے بھائی؟
میرے بڑے بھائی 17 سال کے تھے، ایف ایس سی کے طالب علم تھے۔
اچھا، تو میٹرک آپ کا کلیئر ہو گیا؟
جی، کلیئر ہو گیا سائنس میں۔
سائنس میں کتنے نمبر آئے تھے آپ کے؟
میرے نمبر 550۔
تو ڈاکٹر صاحب، یہ کہانی تھی جواد کی۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ تکلیف کسی بچے کو، 5 سال کے بچے کو، اور سب سے زیادہ افسوس تو مجھے اس کے بھائی کا ہے، 17 سال کا۔ کتنی اس نے، اس کی ساری زندگی اسی میں گزر گئی، لوگوں کو دفناتے ہوئے، اور بہت مجھے افسوس ہوا اس کہانی کو پڑھ کے۔ تو کچھ جواد ہمارے ساتھ ہیں، آپ بات کریں گے جواد سے؟
جی، میں نے کہا یہ تو خاموش کر دیا انہوں نے، میں تو ان کی کہانی سن کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی ہمت کو بھی سلام کرنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ اس نے اتنے دکھ اٹھائے، لیکن ابھی بھی اس کی آواز میں یہ زندگی زندہ رہنے کی ایک آرزو ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ میں دیکھیں زندگی میں اس سے بڑے ستم کیا ہوں گے، لیکن بہرحال زندگی ایک انعام بھی ہے، گزارنا ہے اس کو بہادری سے گزارنا ہے۔ اس بچے کی ہمت کو، اس کے بڑے بھائی کو ہم سلام کرتے ہیں۔ میں آپ کو شاید پہلے نہیں بتا سکا کہ حال ہی میں ہم نے ایک اخوت کالج کے نام سے ایک ادارہ بنایا ہے لاہور میں،
جی،
جس میں پورے پاکستان سے 65 بچے داخل ہوئے ہیں، ہر صوبے سے، اور گلگت بلتستان، پاٹا سے، بلوچستان سے، لیاری سے، کراچی سے۔ تو وہ ان بچوں کی کھانا پینا، رہائش، رہنا، تعلیم کی ذمہ داری الحمدللہ اخوت کے ساتھیوں نے اٹھائی ہوئی ہے۔ وہ بچے میرٹ میں تو اس بچے سے زیادہ ہیں، ان کے نمبر 800-850 تک اس سے زیادہ ہیں۔ تو وہ داخلے بھی اس کے ختم ہو چکے ہیں، لیکن اگر یہ بچہ چاہے تو ہم اس کو بھی وہاں پر لے لیتے ہیں، اور اس کی ساری تعلیم کا بندوبست وہاں ہو جائے گا. تو شاید اس کے خواب کی تعبیر شاید تو نہیں, اگر یہ محنت کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یقیناً یہ جو انجینئر بننے کا خواب دیکھ رہا ہے وہ پورا ہوگا. میں تو فوری طور پر یہی کہوں گا کہ اگر یہ لاہور ہمارے پاس آ جائے تو دو مہینے سے اس کالج کی تقریباً ڈیڑھ مہینے سے کلاس شروع ہو گئی ہیں, لیکن ہم اس کو ہم اپنے ساتھ لے سکتے ہیں. وہاں پر یہ محنت کرے گا تو اس کی کمی بھی پوری ہو جائے گی, اور یہ وہاں پر الحمدللہ کوئی اس کو اخراجات نہیں ادا کرنے پڑیں گے.
ڈاکٹر صاحب یہ تو
مجھے اس کا پورا ایڈریس وغیرہ ہمیں بھجوا دیں, ایڈریس فون, تاکہ اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ مزید
نہیں نہیں میں آپ کو ابھی فوری طور پہ جی میں ٹیکسٹ کر رہی ہوں آپ کو فوری طور پہ نا, تاکہ کوئی. اچھا جواد تم میری آواز سن رہے ہو بیٹا؟ جواد آپ کو لاہور تو جا سکتے ہو نا پڑھنے کے لیے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی کہانی کا ہم سب کے دلوں پہ بہت اثر ہوا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی, تو میں کیونکہ اور بھی کہانیاں ڈاکٹر صاحب کو سنانا چاہتی ہوں, تو تم ہمارے ساتھ رہو, کیونکہ میں چاہتی ہوں سننے والوں سے تم ضرور بات کرو, اتنے پیارے تم بچے ہو, اور تمہارے بھائی سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن میں ڈاکٹر صاحب کو دوسری کہانی سنوا رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ منٹ ہیں آپ کے پاس؟
جی آپ سنائیے میں سن رہا ہوں.
تو یہ دوسری کہانی, یہ ایک سیف اللہ صاحب ہیں, ان کی کہانی ہے, اور یہ بھی ایک بڑے, ان کی بھی بڑی ہمت کی کہانی ہے. آج کی ساری کہانیاں اسی طرح کمال کی کہانی ہے, تو سنیے گا.
السلام علیکم جی, میرا نام آصف خان ہے اور میں بی ایس میتھ فرسٹ سیمسٹر کا طالب علم ہوں. میری ایج 18 سال ہے, میرے ابو کا نام سیف اللہ ہے, اور یہ انہیں کی کہانی ہے, لیکن میں بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے والد اور والدہ صاحبہ کاشتکار تھے, ہم پانچ بہن بھائی ہیں, دو بھائی اور تین بہنیں. ہمارے والد صاحب کاشتکاری کرتے تھے. کاشتکاری کے دوران ہمارے والدین نے مجبوری یا غریبی کی وجہ سے ہمیں تعلیم نہ دی. ایک بھائی اور ایک بہن مجھ سے بڑے ہیں, جبکہ دو بہنیں مجھ سے چھوٹی ہیں. بہن اور بھائی کی شادی ہو گئی. ایک دن میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ بابا جان آپ نے کاشتکاری کس وقت سے شروع کی؟ والد صاحب نے جواب دیا کہ کاشتکاری ہمارا روزگار تھا اور کاشتکاری ہم نے پاکستان بننے سے پہلے شروع کی تھی. میں نے والد صاحب سے کہا کہ بابا ہم اتنے عرصے سے کاشتکاری کر رہے ہیں, نہ ہم نے گاڑی لی نہ ہی کوئی ذاتی گھر. میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں کہیں نوکری کرنا چاہتا ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی. میں نے بابا سے کہا کہ بابا مجھے امید ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں نوکری مل جائے گی. میں نے والد صاحب سے اجازت چاہی اور کوہاٹ آ گیا, جہاں کافی لوگوں سے ہماری جان پہچان تھی. کیڈٹ کالج میں آرمی ریٹائر کیپٹن طارق نے 13 دسمبر میں کیڈٹ کالج میں ایک ڈیری فارم ہوا کرتا تھا, جہاں بطور سائز بھرتی کر لیا گیا. اسی وقت میری تنخواہ 700 روپے تھی. دو سال سائز کی نوکری سے میں نے پورا تجربہ حاصل کر لیا. دو سال کے بعد انہوں نے مجھے نائب قاصد کے پکے عہدے پر فائز کر دیا. کچی سروس کٹ گئی اور دوبارہ سے مجھے کیڈٹ کالج میں پکی نوکری پر رکھ لیا. اس کے بعد میرے والد صاحب نے میری شادی کر دی. چونکہ کالج ایک خود مختار علاقہ ہے, اس لیے وہ لوگ جہاں حکم دیتے ہیں نوکری کرنی پڑتی ہے. جب میں نے شادی کی اور واپس کیڈٹ کالج آیا تو میری توجہ پڑھائی کی طرف بڑھ گئی, کیونکہ یہاں پر کیڈٹس تھے. کالج میں جب میں کسی کو دیکھتا تھا سب تعلیم یافتہ تھے اور میں ان میں سے ان پڑھ تھا. مجھے اپنی تعلیم کے بارے میں بہت افسوس ہوتا تھا. ان سب کے بعد میرے والد صاحب وفات پا گئے. اس کے بعد میرا بڑا بھائی جو کاشتکاری کرتا تھا صرف وہی رہ گیا تھا. میرے بھائی نے مجھے کہا کہ یا تو تم نوکری چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ یا پھر میرے لیے بھی نوکری کا انتظام کرو. میں نے بھائی کو کہا کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا, مجھے اچھی نوکری ملی ہے, آپ ادھر آ جائیں. میں نے کوشش کی اور اپنے بھائی کو بھرتی کر لیا. اس کے بعد کالج میں ہمیں کوارٹر مل گئے الگ. میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اولاد سے نوازا. تقریباً 19 سال کے بعد میری تنخواہ 16,015 کے قریب ہے. اس وقت میری تمام تنخواہ 19,000 ہوگی. اسی تنخواہ میں میرے گھر کے تمام اخراجات کی رقم کاٹ کر 15,000 تنخواہ ملتی ہے. الحمدللہ میری اولاد تعلیم کی قابلیت میں بہت آگے ہے, جبکہ میں اور میری زوجہ محترم ان پڑھ ہیں. بڑے بیٹے کی عمر 18 سال ہے جس کا نام آصف خان ہے. یہاں پر میرے بچے کی تعلیم کے لیے کیڈٹ کالج میں میری تنخواہ سے کئی گنا فیس زیادہ تھی. میٹرک میں میرے بڑے بیٹے 770 نمبر سے اے گریڈ حاصل کی. میں نے ڈگری کالج کے لیے کوشش کی اور کامیابی کے ساتھ میرے بیٹے نے ایس ایس سی 805 نمبر کے ساتھ حاصل کی اور وہاں بھی اے گریڈ حاصل کیا. میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ میں یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا ہوں. میرے بیٹے نے کہا کہ ابو این ٹی ایس ٹیسٹ دینا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے اپنے قریبی دوست سے 2000 روپے ادھار لے لیے. الحمدللہ میرے بیٹے نے وہ ٹیسٹ 49 نمبروں کے ساتھ پاس کر لیا اور یونیورسٹی کے لیے میری تنخواہ ناکافی تھی. میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ بی ایس لی اپلائی کرو, اس کے لیے میں نے 7000 روپے کسی اور سے ادھار لیے. میرے بیٹے کی پڑھائی شروع ہو گئی. دوسرا بیٹا شاہد خان بھی اس اسکول میں میٹرک میں پڑھ رہا ہے جس میں بڑے بیٹے نے میٹرک پاس کیا تھا. میری بڑی بیٹی سویرا سیف اللہ جو کہ 8th کلاس میں ہے. تیسرا بیٹا مبشر خان 6th کلاس میں ہے اور چھوٹی بیٹی سمیہ سیف اللہ ماشاء اللہ سے 3rd کلاس میں پڑھ رہی ہے. میڈم اب میری عرض یہ ہے کہ میں بڑے بیٹے کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا جناز عزیز میڈم. اب میرا عرض ہے اب میرے تمام جہاں تک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تمام تعلیم حاصل کر لیں. پاکستان میں سرکاری اسکولوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ سب کچھ اسکول سے ملے, کاپیاں کپڑے اور وغیرہ ہمیں خود خریدنے پڑتے ہیں. اس کالج میں میں نے مالی سائز اور نقاشی کی تمام نوکریاں کی اور اب میں سیکیورٹی گارڈ میں ہوں. سانحہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول کے حادثے کے بعد میں یہ سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کر رہا ہوں. اس نوکری میں میں نے 2 مہینے 16 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے, 8 گھنٹے رات اور 8 گھنٹے دن کو. میں یہ سختیاں صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے برداشت کر رہا ہوں. میں نے ابھی تک اپنی ہمت نہیں ہاری. اب میرا دل پر یہ ارمان ہے کاش کہ میں تعلیم یافتہ ہوتا. 1 سال ہو گیا ہے اس لیے کہ میں سیکیورٹی گارڈ کی رات کی ڈیوٹی میں ریڈیو پر آپ کی باتیں سنتا ہوں. 1 سال ہو گیا کہ میں ان پڑھ ہوں, اس لیے آپ کا پتہ لکھنا میرے لیے بہت مشکل تھا. اور جب میں گھر آتا تو دن ہوتا تھا جبکہ آپ کے یہاں رات ہوتی تھی. 1 سال کے دوران رفتہ رفتہ میں نے آپ کا پتہ ان پڑھ ہوتے ہوئے بھی حاصل کر لیا. یہ کہانی میری تھی, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو معذرت چاہتا ہوں. یہ کہانی بالکل سچی ہے. میری عمر تقریباً 45 سال ہے. الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. اللہ کی کرم و فضل سے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں. اب میرے دل پر یہ 2 بڑے ارمان ہیں کہ پہلا یہ کہ میرے بچے اچھے سے تعلیم حاصل کر لیں اور دوسرا ارمان یہ ہے کہ میرا اپنا گھر نہیں ہے. بڑی مہربانی ہوگی, شکریہ, اللہ حافظ.
تھوڑا سمجھ نہیں آیا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. آپ نے کہانی سنائی ہے تو آپ ہی بتائیے کیا پڑھ کیا رہے ہیں آپ اس وقت. تو ڈاکٹر صاحب میں نے کہانی کاٹ دی یہاں سے کہ میں آگے بعد میں ان کی گفتگو سنا دوں گی اپنے سننے والوں کو. لیکن آصف جو ہیں یہ کوئی ایسا کورس ہے جس میں 4 سال پڑھنے کے بعد یہ شاید ماسٹرز کے برابر انہیں ڈگری مل جاتی ہے اور یہ بہت پڑھنے میں اچھے ہیں. 5 بچے 1st آتے ہیں اپنی کلاس میں ان کے. اور ان کی 1 سیمسٹر کی فیس جو ہے آصف کی 8500 ہے. اور تھوڑے سے وہ مطلب کپڑے وغیرہ اور کتابیں مہنگی ہیں ان کی. جیسے انہوں نے کہا کہ $2800 کی ایک کتاب ملتی ہے ان کی. تو یہ ہے ان کا مسئلہ کہ اس ایک بچے کو باقی بچوں کے لیے نہیں کہہ رہے, لیکن جس بچے کے اب اخراجات ایسے ہیں تو ان کے والد صاحب چاہتے ہیں سیف اللہ صاحب کہ ان کو اگر کوئی ان کی مدد ہو سکے تو ان کی بہت بڑی
جی یہ بھی بڑی ہارڈ ٹچنگ جسے کہتے ہیں کہ دل کو چھونے والی کہانی ہے. تو بہر ان کو بھی سلام کہ یہ تعلیم دینے کا اپنے بچوں کو جذبہ لکھے. اتنی انہوں نے 16 گھنٹے کام کیا ہے. تو جو میں سمجھا ہوں آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو کون سا کورس ہی نہیں مجھے سمجھ آیا.
BSc میتھمیٹکس میں بچہ بہت اچھا ہے تو یہ BSc کر رہا ہے اور میتھمیٹکس میں میتھ میں اور اس میں ماسٹرز کرنا چاہتا ہے یہ. جی میں نے تو کہا کہ تم کمپیوٹر میں کیوں نہیں پڑھتے تاکہ تمہیں اچھی سی نوکری مل جائے, مگر وہ کہہ رہا ہے مجھے کمپیوٹر بھی اچھا لگتا ہے لیکن جس جہاں اچھے دے پڑھ رہے ہیں وہاں کمپیوٹرز نہیں ہیں. یہ کیا زہری یونیورسٹی نہیں ہے وہاں پر کوئی
نہیں. دیکھیں اس کے لیے بھی 2 پیشکش ہم کر سکتے ہیں کہ ہم نے ایک الحمدللہ بایو ٹیکنالوجی میں ایک کالج بھی بنایا ہے جس میں ایس ایس سی کے بعد بچے آتے ہیں. 4 سال کا کورس ہے, بی ایس سی آنرس ان بایو ٹیکنالوجی.
اچھا
تو وہ فیصل آباد میں ہم نے بنایا. اس میں اس وقت 88 بچے پڑھ رہے ہیں.
اچھا
وہ بھی
रेजिडेंशियल है और वो भी पूरे पाकिस्तान से बच्चे वहाँ पर आकर रह रहे हैं। अगर तो इसको बायो टेक्नोलॉजी चाहिए तो अब उसके भी एडमिशन हो चुका है, एक महीने से क्लासेस शुरू हो गई हैं, एक महीने से नहीं, तीन हफ्तों से। तो वो अगर ये पसंद हो तो फैसलाबाद में हमारे पास आ जाए, हम इंशाअल्लाह ताला इसको उस कॉलेज में जो अल्टीमेटली जिसको हमने, मैंने आपको शायद किसी दफा बताया था कि यूनिवर्सिटी का भी आपने ख्वाब देख रहे हैं, इसका भी आगाज है ये।
अच्छा,
तो उसमें हम इसको 4 साल का कोर्स बायो टेक्नोलॉजी में कर लेंगे और उसका हाल ही में इफ्तिताह हुआ है और उसको भी हमारा ख्वाब एक बहुत बड़ा अदारा बनाने का।
तो डॉक्टर साहब, बायोटेक्नोलॉजी में कौन से मज़ामीन शामिल है? बायोटेक्नोलॉजी से मतलब क्या है?
बायोटेक्नोलॉजी में ये फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और बायो साइंसेज होती है और इसका मुस्तकबिल की इस सदी में, मतलब पिछली सदी में कंप्यूटर तालीम जो थी उसमें पेशरफ बहुत अहम थी, इसी तरह इसको इस सदी को बायो टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है। तो
अच्छा।
इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है मुख्तलिफ, और जो बच्चे साइंस पढ़ के आते हैं उनके लिए तो वो बहुत अच्छा होता है।
तो मेरा
ये भी मुमकिन है कि ये
जी नहीं, आप प्लीज कहिए।
बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तो ये हमारे पास आना चाहता है तो ये भी हमें अभी आप इसका कॉन्टेक्ट भेज दें, ये एक हफ्ता हमारे उस जगह पर गुजार के देख ले, अगर इसको वो मज़मून पसंद आता है तो हमारे पास रह जाए, अगर नहीं आता तो जो उसका एडमिशन जहाँ पर हुआ है वो वापस चला जाए और वहाँ पर भी हम इंशाल्लाह ताला इसकी फीस का बंदोबस्त कर देंगे।
डॉक्टर साहब, मैं तो कहती हूँ कि अगर आपके कॉलेज में आ जाए इतना, क्योंकि जिस कॉलेज में पढ़ा है वहाँ से वो कोई बहुत खुश नहीं है, लेकिन क्या मैथमेटिक्स शामिल है इन मज़ामीन में जो पढ़ाए जा रहे हैं वहाँ पे?
जी, मैथमेटिक्स मैं अब पूरी तरह मुझे इस वक्त मैं नहीं कह सकता, ये हमारे जो डीन है वो बता सकेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 4 दिन 5 दिन बेशक हमारे पास गुजारे, हमारे पास रहे।
अच्छा।
अगर तो इसको वो सब्जेक्ट अच्छे लगेंगे, उसमें मैं ऐसे कहना कि फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, साइंस के सब्जेक्ट सारे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जितने इनमें मैथमेटिक्स भी शामिल है या उसका कुछ हिस्सा शामिल है, ये अगर 4-5 दिन भी आके देख ले, माहौल देख ले, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉलेज हम बना रहे हैं, उसमें ये नहीं है कि खुदा ना खासा गरीब या कम आमदनी के बच्चे हैं तो उनके लिए अच्छा नहीं है, कमरे अच्छे नहीं है, यानी स्टेट ऑफ द आर्ट का जो मैंने पहले आपको कॉलेज बताया लाहौर वाला, उसको उसकी तो मैं आपको तस्वीरें भेजूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। और ये जो है यूनिवर्सिटी का हिस्सा जो है ये वाला, इसकी भी एक 25 एकड़ जमीन पर इसकी तामीर हुई है इमारत और बाकी इमारत बन रही है।
अच्छा।
तो उस्ताद भी बहुत अच्छे हैं और ये बेहतरीन तरीका यही होगा कि हमारे पास 2-4 दिन के लिए आ जाए, रहे, अच्छा लगे तो यही रह जाए, वरना वापस चला जाए तो हम इंशाल्लाह कोई और बंदोबस्त करके इसकी कम अज कम फीस समझे दिया करेंगे।
मैं अगर इसको समझा सकूँ तो मैं कहूँगी उसी कॉलेज में रहे, आपके कॉलेज में, क्योंकि जो मियार आपके कॉलेज का मुझे समझ में आ रहा है, ये जो आपने फैसलाबाद में भी बनाया है, मैं इनके वाले साहब साथ हैं, सैफुल्ला साहब आपको आवाज आ रही है मेरी?
जी बिल्कुल आ रही
है। अच्छा, तो सैफुल्ला साहब अपना रेडियो बंद कर दीजिए पहले।
रेडियो बंद
जी। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप बच्चे को भेज सकते हैं डॉक्टर साहब फैसलाबाद में जो बता रहे हैं, इससे अच्छी तो कोई ऑफर हो नहीं सकती कि वो बच्चा वहाँ रेजिडेंशियल कॉलेज और बिल्कुल मुफ्त पढ़ ले जाकर, आसिफ जो है।
हेलो
जी, जी
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम साहब।
हाँ जी फरमाइए।
मैं कह रही हूँ कि आपने बच्चे को फैसलाबाद भेजना चाहेंगे पढ़ने के लिए एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में?
बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरा ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा कहाँ भी जाए लेकिन ये बस ये तालीम हासिल करे बस।
डॉक्टर साहब देखिए कितने समझदार, मैं कहती हूँ मैंने कई लोगों को देखा है कि उनको जब हम ऐसे ऑफर करते हैं वो कहते हैं नहीं जी हमारे घर से तो 200 मील दूर है। ये इतने समझदार आदमी हैं कि मैं इनसे बहुत ही मुतासिर हूँ, ये सैफुल्ला साहब से। तो ये तो
माशाल्लाह ये समझदार हैं, जहाँ तक पहुँचे हैं अपने बच्चों को लेकर पहुँचे हैं।
बिल्कुल। तो सैफुल्ला साहब आप कोहाट में रहते हैं या आप कहाँ, आपने पता किसी और जगह का लिखा, आप कहाँ पर हैं अभी इस वक्त?
हम लोग जी कोहाट में रहते हैं, कोहाट क्रेडिट कॉलेज में जी।
کوہاٹ کیڈٹ کالج میں. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ سے ہماری باتیں ہوئی تھیں, آپ کی بیگم سے ہوئی تھیں, مگر میں ڈاکٹر صاحب کا وقت نہیں لینا چاہتی کیونکہ, تو میں آپ کو کہوں گی ہمارے ساتھ ہی رہیے یا جائیے, ہم دوبارہ بھی فون کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی ابھی ہم ساری ریکارڈیڈ جو بات چیت ہے نا سنوائیں گے, بہت آپ نے اچھی باتیں کی تھیں. تو سیف اللہ صاحب کوہاٹ سے ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب, ایک کہانی ہماری پھر کشمیر سے, بھمبر کشمیر سے خرم شہزاد کی, اور بہت مختصر کہانی ہے یہ جو سعدیہ اسد سنا رہی ہیں.
یہ کہانی ہمیں خرم شہزاد نے ضلع بھمبر آزاد کشمیر سے ارسال کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ہم دو بھائی اور تین بہنیں ہیں, میں سب سے بڑا ہوں, میری عمر تقریباً 21 سال ہے. میری پیدائش ایک غریب گھرانے میں ہوئی جہاں دو وقت کے کھانے کا حصول بھی مشکل تھا. مجھے شروع ہی سے پڑھنے کا بہت شوق تھا. میں نے مڈل کا امتحان اپنے ہی گاؤں کے اسکول سے بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا. میں ہر کلاس میں اول آتا تھا. گھر کے حالات برے ہونے کی وجہ سے اس جدید دور میں بھی اسکول جاتے وقت ہمیں صرف 5 روپے ملتے تھے, اور کبھی کبھی تو خالی ہاتھ ہی اسکول جانا پڑتا. میرے ابو مزدوری کرتے ہیں, ان کی دہاڑی سے گھر کا خرچہ ہی بہت مشکل سے چلتا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم نے کئی راتیں اور کئی دن ایسے بھی گزارے ہیں جب ہمیں دو وقت کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا, لیکن ہمارے اندر موجود ایمان کے جذبے کی وجہ سے ہم نے کبھی ہمت نہیں ہاری. مڈل کا امتحان پاس کرنے کے بعد مجھے ہائی اسکول میں داخلہ مل گیا جو ہمارے گھر سے 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا. میں روزانہ صبح پیدل اسکول جاتا اور گرمیوں کی شدید دھوپ اور گرمی میں بھی پیدل چل کر واپس آتا. یوں ہی غربت میں زندگی کے لمحات گزرتے گئے اور میں نے میٹرک کا امتحان بھی بہت ہی اچھے نمبروں سے پاس کر لیا. میں شروع ہی سے 5 وقت کی نماز کا پابند ہوں. ہمارے گاؤں میں میری مثالیں دی جاتی ہیں. میٹرک کے بعد میں نے ایسوسی ایٹ سول انجینئر کا ڈپلوما کرنے کے لیے گورنمنٹ کالج میں داخلے کے لیے درخواست دی. میرے نمبر بہت اچھے تھے اس لیے میں میرٹ لسٹ میں ٹاپ پر آ گیا. میں میرٹ پر تو آ گیا لیکن اب داخلے کی فیس جمع کروانے کا مرحلہ تھا جو کہ میرے لیے ایک پہاڑ کی مانند تھا. میں نے گھر والوں سے اس بات کا ذکر کیا. امی جان نے بڑی مشکل سے صرف 5,000 روپے کسی سے ادھار لیے. داخلے کی فیس 8,000 تھی. میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا اور اسے درخواست کی کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے 3,000 روپے دے دیے. میں اس کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا. کالج میں داخلہ ہو جانے کے بعد میں نے دل و جان سے پڑھائی شروع کر دی. میرے اندر یہ جذبہ تھا کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے. یوں میں نے کالج سے واپس آ کر پڑھائی میں مگن رہنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ایک اکیڈمی میں پڑھانا شروع کر دیا. کالج کے ہاسٹل اور اکیڈمی تک فاصلہ 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا. میں کالج سے چھٹی کر کے ہاسٹل آتا اور پھر ہاسٹل سے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میں پیدل اکیڈمی کے لیے روانہ ہو جاتا. وہاں سے شام کو واپس آتا اور پھر شام کا کھانا کھانے کے بعد اپنی اسٹڈیز میں مگن ہو جاتا. رات کو 12 یا 1 بجے تک پڑھتا رہتا اور پھر سو جاتا, اور دوبارہ صبح جلدی اٹھ کر نماز پڑھتا اور پھر اسٹڈی کرنے لگ جاتا. کالج کا ٹائم ہونے پر ناشتہ کرتا اور کالج چلا جاتا. یہ میری زندگی کی روٹین تھی. بس یوں ہی زندگی کی گاڑی کا پہیہ چلتا رہا. کالج کے پہلے سال کے امتحان کے بعد رزلٹ آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی, کیونکہ میں نے پورے کالج میں ٹاپ کیا تھا. نہ صرف پورے کشمیر میں میری پہلی پوزیشن تھی, میں نے کالج کی گزشتہ تاریخ کو بھی تبدیل کر دیا. کالج کے ابتدائی عرصے سے لے کر آج تک کسی نے اتنے نمبر نہیں لیے تھے جتنے میں نے لیے. اس کے بعد میں نے سیکنڈ ایئر میں داخلہ لے لیا. آخر وہ دن بھی آ گیا جب سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آیا. میں نے 87% نمبر حاصل کیے جس کا ریکارڈ آج بھی میرے پاس موجود ہے, اور ایک بار پھر میں نے کشمیر بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی. خیر, سیکنڈ ایئر کا امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تو کالج والوں نے مجھے آفر کی کہ آپ اسی کالج میں ایوننگ کلاسز کو پڑھایا کرو. یوں میں صبح خود پڑھتا اور شام میں اسی کالج میں پڑھاتا. اب میرا آخری سال تھا, مجھے کالج کو چھوڑ کر پریکٹیکل لائف میں قدم رکھنا تھا. میں آگے یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اتنے مالی وسائل ہی نہیں, جس کا مجھے آج بھی دکھ ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہیں خرم شہزاد, یہ بدقسمتی سے ہمیں بہت کوشش کئی ہفتوں سے کر رہے ہیں, ان کے ٹیلی فون ہمیں نہیں مل رہے ہیں. تو اگر یہ سن رہے ہیں پروگرام تو پلیز آپ خود کانٹیکٹ کیجئے ہم سے. لیکن ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہانی ان کی سنی, یہ اخباروں میں کالم وغیرہ بھی لکھتے ہیں, اور یہ ان کی بڑی خواہش تھی ان کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہوتا اور ظاہر یونیورسٹی میں ان کو داخلہ مل جاتا, تو یہ ان کی دلی خواہشات ہیں. دو انہوں نے بی ایس سی کی ہے اور اب یہ سعدیہ, انہوں نے بی ایس سی انجینئرنگ کا ایک ڈپلوما کیا ہے اور بی ایس سی کی ہے جی, اور اب ایم ایس سی کرنا چاہتے ہیں اور یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں جس کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. والد صاحب ان کی مزدوری کرتے ہیں.
تو اب جائیں نا جی, ان کا بھی اب شاید آپ نے مجھے اسی لیے آج بلایا کہ ہر بچے کی کہانی جو ہے وہ اتنی اچھی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں شاید موقع دینا چاہتے ہیں, تو ہم انشاءاللہ آپ رابطہ کرنے کی ہم بھی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی ان کا نمبر ہمیں مجھے بھجوائیں گے تو ان کو بھی ہم کوئی رستہ نکالیں گے کہ یا تو ان کو نوکری مل جائے اور ساتھ ساتھ بھی اپنا ماسٹرز پورا کر لیں یا پھر ایکسکلوسیولی جو ہے سیچویشن کریٹ ہو کہ یہ ماسٹرز کر لیں اور پھر نوکری کریں, تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ پوری محبت سے دیکھتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ جی آپ یہ بات سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو. مجھ سے کئی دفعہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ کہانیاں ہمیں سینکڑوں کی تعداد میں ملتی ہیں. مجھے بہت مشکل ہوتا ہے, ہر کہانی مستحق ہوتی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے جیسے آج آپ نے کہانیاں سنی کہ یہ لوگ جنہوں نے کتنی ہمت کی, مطلب میں ان لوگوں کی بہت عزت کرتی ہوں جو
ہمت ان کی اتنی قابل ہے کہ ان کو سلام کرنا چاہیے.
بالکل, تو میں ایسا کروں گی ڈاکٹر صاحب کہ میں آپ کو ان کے سب کے نمبر بھی دوں گی, ہو سکتا ہے کہ آپ کو خرم کا نمبر مل جائے اور ہم انہیں ڈاک سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سے رابطہ کر سکیں. اچھا ایک کہانی اور ہے, مجھے پتہ نہیں آپ کا سب وقت ہے یا نہیں, بتا دیں آپ مجھے.
آپ ان کہانیوں سے اہم وقت نہیں ہے, آپ سنائیے مجھے.
اچھا ڈاکٹر صاحب اتفاق یہ ہے کہ آج ہمارے پاس مختلف علاقوں کی بھی کہانی ہے, دو کشمیر کی ہیں, ایک آپ نے سنی کوہاٹ سے تھی اور یہ بلوچستان سے ہے, یہ جو بلوچستان سے ہمیں عبداللہ نے بھیجی ہے. عبداللہ صاحب اب میرا خیال 31 سال کے ہیں اور بڑی انہوں نے ہمت کی زندگی گزاری, بدقسمتی سے ان کی کہانی کی جو ریکارڈنگ ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے, انہوں نے خود بتایا کہ ان کے کنیکشن بہت خراب ہیں ٹیلی فون کے, لیکن سعدیہ نے ان کو فون پر لینے کی کوشش کی ہے اور یہ ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر, لیکن کہانی آپ کو بہت غور سے سمجھنی پڑے گی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو سنتے ہیں عبداللہ صاحب کی کہانی.
کہانی میری کچھ یوں ہے کہ میں عبداللہ غزو بلتان کا رہنے والا ہوں. سن 1984 میں ایک امام کے گھر میں آنکھ کھلی. مجھے کیا پتا کہ مصائب اور مشکلات ہر وقت میرے ساتھ چمتے رہیں گے, اور جب میں چلنے پھرنے کا قابل ہوا تو غربت اور جہالت کا گھر میں انتہا تھی. کچا مکان اور وہ بھی صرف ایک کمرے کا, جس میں نہ بجلی اور نہ پانی ہوتا تھا. میں روزانہ بوتل سے گھر کا پانی بھرتا تھا, اور جب میں 5 سال کا ہوا تو والد صاحب نے مجھے پڑھنے کے بجائے قالین بنانے کے کارخانے میں داخل کیا, جہاں سے مجھے 50 روپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی, جس سے والد گھر کا گزر بسر چلاتا تھا. کارخانے میں 8 سے 10 گھنٹے کام ہوتا اور وہ بھی مشکل. اون کاٹنے کے ساتھ اپنی انگلیاں بھی زخمی کیے اور استاد محترم کے سزائیں بھی برداشت کیے, اور آخر میں میری امپر ماں نے میرے والد محترم کو مجھے اسکول بھیجنے پر مجبور کیا. میرے والد نے مجھے قریبی سرکاری اسکول میں داخل کرایا. اس زمانے میں سرکاری کتابیں ہوتی نہ کوئی فن. میں ننگے پاؤں اسکول جاتا اور دوسرے بچوں کی کتابوں میں پڑھتا. میرے ایک محترم استاد نے مجھے چپل خرید کر دیے. وہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا جب میں چپل پہن کر گھر آیا. ذہانت قابلیت اور محنت کی وجہ سے میرے اساتذہ نے دوسری کلاس کے بجائے تیسری جماعت میں بٹھایا. زندگی گزرتی گئی اور بچپن کے دن بھی ختم ہوتے گئے. میں بچپن سے سوچ رہا تھا کہ آفیسر بنوں گا, اگرچہ آفیسر بننے کا مجھے کوئی پتہ بھی نہ تھا. دوران تعلیم ہر وقت پوزیشن ہولڈر ہوتا تھا. جب میں 7th میں پاس ہوا تو میرے خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا. جب میرے بڑے بھائی کی جگہ پولیس والوں نے کسی کیس میں تھانے میں مجھے بند کیا, اور بعد میں مجھے رہا کیا گیا جب میرا بھائی گرفتار ہوا. میں ضعیف عمر والدہ کے کہنے پر تھانے اور کثیر کے چکر کاٹتا رہا, اور اسی گرداب میں زندگی کے قیمتی تعلیمی 4-5 سال ضائع کیے. ساتھ ہی ساتھ میرے دوسرے بھائی کو مدرسے کے اساتذہ کی مار پیٹ نے بگاڑ دیا, اور وہ بھی غیر سے بتک گیا جو آج تک بٹکا ہوا ہے. میں نے اپنی محنت اور پڑھنے کا شوق نہیں چھوڑا. میٹرک تک تعلیم سرکاری اسکول میں حاصل کی. 9th میں 1100 طلبا کو ٹاپ کیا, اور مجھے ہیڈ ماسٹر صاحب نے انعام سے نوازا. جب 10th کے امتحانی فیس کا مرحلہ آیا تو میرے والد صاحب کے ساتھ نہیں تھا. استاد محترم نے میرا فیس ادا کیا اور میرے بھائی کا میرے باپ نے. میرے امپاک جاہر والد صاحب نے مجھے کسی کے ساتھ دیکھنے اور پڑھنے کا سخت مخالف تھا. وہ اسکول کے بجائے مدرسہ ایجوکیشن کا حامی تھا. یہی وجہ تھی کہ 9th اور 10th پڑھنے کے دوران سیکنڈ ٹائم مدرسہ جاتا. اس وقت علاقے میں کوئی پرائیویٹ ادارہ اور ٹیوشن سینٹر نہیں ہوتا تھا, اس لیے ہر طرف جاگت ہی جاگت تھی. میٹرک کے بعد محنت مزدوری شروع کیا اور اپنی کتاب خرچ اکٹھا کرتا رہا, کیونکہ مجھے سمجھانے غیرات پر جانے کے بجائے میرے قریبی رشتہ داروں نے میرے راستے میں کس قسم کے روڑے اٹکائے. خدا کا خصوصی کرم ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا اور آج بھی ہے. میں 1999 کو بطور سیول مونچی سیمنٹ جاب میں تعینات ہوا, جہاں معمولی تنخواہ سے اپنی زندگی کو دوام دیتا رہا. زندگی کے 12 سال افسان کے سپور کے, جہاں میرا علم ذہانت قابلیت اور عمر سب کچھ گاؤں پاک لگ گیا. جہاں ساتھ حیران ہوں گے کہ جرم کیا تھا. مجھے یہاں چیز کی یہ تھی کہ میں دوران ڈیوٹی فارغ وقت میں ڈانگ اخبار یا کوئی کتاب پڑھتا تھا جو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. بوٹ بنانے اور پالش کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں رنگ بھی کیے, رخ بھی کاتے, حتیٰ کہ ان کے نمبر پلیٹ اور گاڑیوں کے نقوش اور ڈیزائننگ بھی کیے, کیونکہ میں خطاط بھی ہوں, میری خطاطی بہت بہترین ہے. ساتھ ہی ساتھ میں نے علم اقبال اوپن یونیورسٹی سے پی ٹی سی بی ایڈ اور ایم ایڈ بھی حاصل کیا. سیکنڈ ٹائم میں ایس اے بی اے کا امتحان بھی دیا اور 2008 میں ایم اے کے امتحان کے لیے بڑی مشکل سے چھٹی بھی حاصل کی. بچپن سے کتاب کا شوق تو تھا لیکن کبھی صحیح کتاب اور آنگواں نہیں دیکھا. زندگی گزرتی گئی. 2007 میں محکمہ تعلیم میں چند اسامیاں مشتعل ہوئی. میں میرٹ پر ہونے کے باوجود کرپٹ افسروں نے کسی اور کو تعینات کیا, جس کے خلاف میں نے موڈل متصد کیا. وہاں سے میری دلیل کو حق پر سمجھا اور مجھے 2010 میں اسکول ٹیچر تعینات کیا اور سمیت والوں کو محکمہ تعلیم کے لیے ریڈیو کرنے کا درخواست دیا, جہاں ظالم افسروں نے میری 12 سال سروس کو داؤ پر لگائی اور مجھے سکھا گھر بھیج دیا. تعیناتی کے بعد شوق پورا کرنے کے لیے راہو گیا. وہاں محنت کی لیکن میری عمر نے ساتھ نہیں دیا کیونکہ میرا عمر گزر گیا. دعا ہے کہ سیسس کا عمر 35 سال ہو جائے. 2005 میں پبلک سروس کمیشن سے ایس ایس سی کا امتحان پاس کیا لیکن وائوا رہ گیا اور 2005 میں آئی ایس ایس بی بھی گیا تاثردار پاس کیا لیکن بلاخر ایس ایس سی 2010 میں تعینات ہوا. میں جہاں تعینات ہوں وہاں اساتذہ بے شک تنخواہ تو لیتے ہیں, باقی پڑھنے اور پڑھانے کا خدا ہی حافظ و ناصر. مشہور ضرب المثل ہے کہ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. اس صحبت میں رہتے ہوئے ہم الفاظ بھول تو گئے لیکن نہ کسی کو کچھ پڑھایا اور نہ ہم پڑھے, کیونکہ ڈیوٹی کے لیے ہر وقت گاڑی کا انتظار کرنا ہوتا ہے. اس ارجنگ اغوت کے بچاؤ کا خیال رکھتے ہوئے 12 متعلقہ افسران کو مڈل اسکول تنگا مقدانگی پر تعینات کرنے کا لکھا ہے, لیکن تاحال مسئلہ حل نہیں ہوا کیونکہ وہاں پڑھنے کے ساتھ ساتھ مجھے بہتر لوکیشن اور بہترین ماحول میں پڑھنے کا موقع بھی ملتا ہے. اس لیے آپ سے بالخصوص اقام بورڈ والوں سے خصوصی اپیل کرتا ہوں کہ اس پسماندہ غربت زدہ اور ناخواندہ شہر میں ایک اقامتی تعلیمی دستگاہ قائم کرے, جس میں اپنی پوری خدمات سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں. الوازی مڈل اسکول تنگا مقدانگی پر تعینات کرنے سے مجھے ذہنی سکون ملے گا کیونکہ وہاں پڑھنے کے مواقع ملتے ہیں. میری عمر 31 سال ہے اور میرا فرض ہے کہ ہر وقت بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوں. امید ہے کہانی کو ذمہ دار افسران کے گوش و گزار کرو گے. شکریہ.
جی ڈاکٹر صاحب, آپ کو سمجھ میں تھوڑی بہت آئی ہوگی کہانی, ہے نا, کہ کیا کہہ رہے ہیں.
جی تو یہ اس وقت کہاں پر ہیں؟
یہ پڑھا رہے ہیں اسکول میں اور یہ چاہتے ہیں کہ ٹیچر, یہ ایس ایس ٹی ٹیچر ہیں, انہوں نے امتحان پاس کیا پبلک سروس کمیشن کا 2011 میں اور کالج غالباً کالج میں پڑھانے جاتے تھے جو نہیں ہوا اور ان کی عمر گزر گئی تھی, تو ایک تو خواہش ان کی یہ تھی کہ سی ایس ایس میں عمر 35 سال ہو جائے, تو ظاہر ہے میں آپ سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ 35 سال کروانے, یہ بہت مشکل ہے, لیکن ان کی ایک بہت نیک خواہش ہے کہ یہ جہاں رہتے ہیں یہ وہاں چاہتے ہیں کہ کافی خالی پلاٹ پڑے ہیں اور یہ بہت پسماندہ گاؤں ہے جس کا نام ہے تنگا مردان سنی, تو یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر اس خالی پلاٹ پر اگر کوئی اسکول ان کو بنا دے بچے اور بچیوں کا, یہ مفت میں پڑھائیں گے وہاں پر اور اسکول اقامتی. تو شاید آپ, مطلب یہ بہت لمبا پروجیکٹ مجھے لگتا ہے چھوٹا سا اسکول بنانا بھی, لیکن آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی اس میں آپ کو پوٹینشیل نظر آتا ہے.
جی بالکل, اچھا ہی میں بات کر لوں گا. جی آپ ان کا کوئی دیکھتے ہیں کیا ہم کر سکتے ہیں ان کو اور ہمت بڑھائیں گے, ان کا بھی مجھے کانٹیکٹ, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ سارے کانٹیکٹ جو آپ نے اب تک جو کہانیاں سنائی مجھے اگر ہو سکے تو آج ہی بھجوا دیں. 2 دن کے بعد میں نے 10 دن کے لیے ملک سے باہر جانا, تو میں چاہوں گا کہ جانے سے پہلے ان سے بات کر کے چاروں ساتھیوں سے تو کوئی رستہ نکل آئے تو شاید ہماری اس سفر کو بھی کامیابی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوگی ان چاروں سے.
میں بالکل ڈاکٹر صاحب, پروگرام ختم ہوتے ہی پہلا کام یہ کروں گی کہ آپ کو ای میل بھی کروں گی اور آپ کو ٹیکسٹ بھی کروں گی. یہ ذرا ایک تھوڑی سی بات آپ 2 منٹ کی کر لیں ان سے, یہ ہمارے عبداللہ صاحب سے. جی عبداللہ صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی جی آ رہی.
عبداللہ صاحب, آپ کی کیا ہے خواہش, کیا چاہتے ہیں آپ کے ڈاکٹر صاحب کیا کریں آپ کے لیے؟
میڈم میری خواہش یہ ہے کہ میں تو اسسٹنٹ ٹیچر ہوں اور اسکول میں پڑھا رہا ہوں.
جی
यहाँ पसमानगी बहुत ज्यादा है, प्राइवेट स्कूल न होने के बराबर है, अगर प्राइवेट स्कूल है भी तो उसकी तालीम मयारी नहीं है।
ठीक है,
मैं बोर्ड वालों से या किसी दूसरे समझदार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ कोई स्कूल बनाए जिसमें हॉस्टल भी हो ताकि बच्चे रहें और ये पसमानगी ऐसा ऐसा खत्म हो जाए। मैं उसमें खिदमत देने का ये पूरा तैयार हूँ।
ठीक है, तो डॉक्टर साहब से आपके सामने मैंने बात की है और डॉक्टर साहब को
दूसरा सर मेरी ये दूसरी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं एक स्कूल जाना तैनात हूँ, उस स्कूल में जाते हैं गाड़ी में तो गाड़ी में मेरा टाइम भी जाया होता है, वहाँ पढ़ाने पढ़ने का कोई मौका नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, स्कूल बंद पड़ा हुआ है, तो मुझे यहाँ से ट्रांसफर करके तंगा मखदान रही मिडिल स्कूल पर, वहाँ एचसी कैंप है, उस एचसी कैंप में मैं रहूंगा, रात भी रहूंगा, दिन को पढ़ाऊंगा स्कूल में, रात को अपनी सबक पढ़ूंगा, वहाँ सहूलत होती है, मेरे घर में पढ़ने की कोई सहूलत नहीं है।
अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, ये काम आप कर सकेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी को कह दें, आपके तो बहुत ताल्लुकात हैं ज्यादा।
मैं कोशिश करूँगा, ये मर्दान बताया ना उन्होंने।
जी नहीं, जी नहीं, बलोचिस्तान, ये बलोचिस्तान में है और ये बलोचिस्तान जी वहीं का एक इलाका है, और ये एफ सी कैम्प से मतलब ये है कि ये जो एक ये सिक्योरिटी के कैम्प्स हैं जहाँ ये रह सकते हैं, लोगों ने बहुत से स्कूल खोले हैं बलोचिस्तान में नए, ये तो मुझे मालूम है एफ सी।
मैं पूरी कोशिश करूंगा, बलोचिस्तान के जो तालीम के सेक्रेटरी हैं उनको से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, इनके ट्रांसफर हो जाए या जो दूसरा जो एक स्कूल बनाने वाला मंसूबा है उसके ऊपर भी, तो दोनों पे हम काम कर सकते हैं, जो अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह जो बेहतर होगा वो जरूर हो जाएगा।
तो डॉक्टर साहब अब मैं ये कहूंगी कि बहुत 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 आपका शुक्रिया, हमेशा की तरह आपने कभी इनकार नहीं किया आज तक, मैंने आपको जो भी कहानी सुनाई आप इतनी मोहब्बत से
बहुत... तो हमारे आप इतना अच्छा काम कर रही हैं पूरे पाकिस्तान के बच्चों को, लोगों को, दर्दमंद लोगों को उनके दुख शेयर करने से भी तो कम हो जाते हैं
जी।
तो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी अजीम कावश है, तो उसमें हमारा थोड़ा सा मामूली सा हिस्सा पड़ गया तो ये हमारी खुशनसीबी है। तो फिलहाल आज ये चार आपने वाकई मुझ पर मेहरबानी की कि मुझे याद दिलाया कि कितने बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में रहते हैं, ये हिम्मत नहीं हारते, आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, तो हम इंशाल्लाह इनके साथ हम पूरी कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला हमसे ये नेकी करवाए और ये आगे बढ़ जाए, इनको देख के फिर हमें और खुशी होगी।
और हम सबकी दुआ है कि आपका जो सफर है जो 2 दिन बाद शुरू होने वाला है, गो के आपने बताया नहीं मुझे मालूम है, कुछ ना कुछ अखुवत के लिए आप काम करने जा रहे होंगे, तो हम सबकी दुआ है कि बहुत कामयाब हो और भी आप बहुत से
बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मलेशिया में, तो हम उनको बताने जा रहे हैं कि अखुवत क्या है और उनसे दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि इसी तरह का निज़ाम दूसरे इस्लामी ममालिक में भी हो, सर्जन के जरिए लोगों को अपनी रोजगार के लिए।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ये जो एजुकेशन पे इतना आप तवज्जो आपने दिया ना, ये बड़ा कमाल है, क्योंकि घरों घर अगर समझ जाता है।
एक मिनट में आपसे लूंगा कि आपने ये सवाल मुझसे नहीं पूछा कि कर्जे देते देते आप तालीम क्यों की मैदान की तरफ।
मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि ये जो कंसंट्रेशन आपका है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और देखिए उसने इत्तेफाक है ये कि आज सारी कहानियां वैसी हैं जो एजुकेशन से मिले गए,
सारी कहानियां तालीम
जी। तो आप बताइए,
उसमें मैं आपको इतनी बात बताऊं कि कुछ अर्सा पहले हमें लोगों ने कहा जी आपने कर्जे हसन का इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया है तो इसकी इसका सक्सेशन प्लान क्या है, जब आप लोग और आपके दोस्त और आपके साथी जो हुकूमत के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हैं ये नहीं होंगे तो फिर ये अदारा कौन चलाएगा। तो वहां से फिर हमने कहा कि हमें एक सक्सेशन प्लान बनाना चाहिए, हमने कहा कि हमारे बच्चे तो अपनी हिम्मत करेंगे लेकिन क्यों ना हम 10,000 बच्चों को पाकिस्तान से ढूंढे जो गरीब घरानों के हों, उन पर हम इन्वेस्ट करें, उनको पढ़ाएं, और ये जो मुआखात मदीना का जो तस्वर है ये हम उनको ट्रांसफर कर दें, उनको मुंतकिल कर दें कि भाई देखें अब हमें इस तस्वर को आगे बढ़ाना है।
बिल्कुल,
इस मिशन के तहत हमने 10,000 बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर बनाने का फैसला किया, इरादा किया, बाकी तो अल्लाह से जो मंजूर हुआ, ये 10,000 बच्चों को हम कम अज कम अगले 7-8 सालों में पढ़ाएंगे, और जब वो पढ़ जाएंगे बड़े बड़े जिंदगी में मुकामों पर पहुंचेंगे तो फिर वो अखुबत को भी वही मैनेज करेंगे, चलाएंगे, अपना कुछ वक्त देंगे, कुछ वसाइल देंगे, तो हम 10,000 सक्सेसर بنانے کے لیے نکلے ہیں تاکہ یہ ادارہ جو ہے یہ پھر آگے بڑھتا رہے اور کبھی بند نہ ہو اور خدمت کا یہ کام سلسلہ چلتا رہے. یہ ایک لارجر سکسیشن پلان کا حصہ ہے, تو اسی کے تحت ہم نے اب ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کام شروع کیا. اب آپ دعا کریں کہ یہ ہمارا کام تکمیل کو پہنچے اور پاکستان کے لوگ اس کالج اور اس یونیورسٹی کی جو ہے تعمیر اور اس کی بنیادوں میں اور اس کے اخراجات میں ہمارے ساتھ چلیں, کیونکہ ان کی مدد کے بغیر ہی بغیر یہ کام نہیں ہو سکے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا اصل کام ہمارا ابھی بھی وہی ہے, چھوٹے قرضے دینا, لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا, لیکن یہ ایک سکسیشن پلاننگ کی ایک کوشش ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, دو دن پہلے ہم نے ایک کانفرنس کی ہے جس میں ہم نے یہ تھوڑا سا اس کو سیلیبریٹ کیا ہے کہ ہمارا ادارہ اب 10 لاکھ گھرانوں کی مدد کر چکا ہے ابھی تک.
اچھا, چھوٹے
قرضوں کے ذریعے.
تو ڈاکٹر صاحب کو بھی تصویریں بھیجا کریں نا,
1 ملین
آپ تصویریں بھیجا کریں ہمیں تاکہ ہم ڈال دیا کریں اپنی فیس بک پہ ہمارے ملینز میں.
آپ ہماری فیس بک جوائن کریں نا جی.
ٹھیک ہے,
میں آپ کو وہ بھی بھجوا دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ.
ٹھیک ہے, میں ضرور. اچھا ڈاکٹر صاحب,
اس میں کالج کی اور یونیورسٹی کی جو تصویریں ہیں وہ بھی موجود ہیں, ان بچوں کی بھی تصویریں موجود ہیں. آپ مجھے بھیجیں گے تو میں ساری چیزیں آپ کو بھیجوا دوں گا, آپ مجھے ای میل کریں گے.
ٹھیک ہے, ویسے بہت خوشی ہوئی مجھے. اور یہ جو پلان ہے نا یہ زبردست ہے, کیونکہ یہ صحیح ہے کہ لوگوں کو ان کی ایک طرح سے ان کی عزت نفس بچانے کے لیے جو آپ کی چھوٹے قرضے ہیں بہت بڑی چیز ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ یہ ایک تیار کرنا, ایک قائدانہ صلاحیتیں رکھنے والے بچوں کو, ذہین بچوں کو, ان کو
جی
تو یہ 10,000 بچے آپ دیکھیے گا. یہ اس میں ہم دیکھیں گے جواد اور خرم شہزاد اور باقی بچے جو ہیں
یہ بھی شامل ہوں گے,
آصف جیسے بچے انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب, ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں اپنے سننے والوں سے کہوں گی, خاص طور سے مشرق وسطی میں رہنے والوں سے اور یہاں امریکہ میں, کیونکہ آپ ویب سائٹ کی وجہ سے یہاں امریکہ میں ہمارا پروگرام بہت سنتے ہیں, تو پلیز اخوت جیسی اداروں کی آپ لوگ مدد کیجیے, کیونکہ بجائے انفرادی سطح پر مدد کرنے کے, اگر آپ ایک ادارے کی مدد کرتے ہیں تو اس کی ڈسٹریبیوشن بہتر ہوتی ہے, وہ جانتا ہے زیادہ پیسے کو صحیح جگہ لگانا. ڈاکٹر صاحب, میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ جو دیگے وغیرہ پکوا رہے ہیں نا اس کو ختم کر دیں, جا کے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں لوگ اس پہ, اور اس ایسے اداروں کو دیں جو کہ مدد کر سکیں آگے لوگوں کی, کیونکہ فقیروں کو کھلانے کا کوئی زیادہ جی. تو ڈاکٹر صاحب کیا میں آپ سے کہوں, 52 منٹ نہیں 50 میں 2 منٹ کم, 48 منٹ ہو چکے ہیں, آپ کا بھی دل ہمارے پروگرام میں اندھے کا لگتا ہے.
آپ نے پورا وقت 1 گھنٹہ کرنا ہے تو میں آ جاؤں, میں آپ کہیں نہیں جا رہا اب ان کہانیوں سننے کے بعد, کہاں انسان کا, میں آپ کے پاس ہوں گی.
چلیے ٹھیک ہے, تو ہم نے وہ کاٹ دیا تھا, وہ جو بچہ تھا نا جواد جس نے اپنے بھائی کا بتایا تھا, اس کے بھائی کا نام ہے زبیر اصغر. جی تو سادیہ نے تھوڑی سی زبیر صاحب سے بات کی ہے, زبیر اصغر کی, یہ بہت بہادر ہیں بھائی زبیر اصغر تو کمال کے. لیجیے ان کی بات سنتے ہیں.
آپ کے بڑے بھائی بھی ہیں آپ کے پاس؟
جی پاس ہے.
بات کروائیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام, آپ کا کیا نام ہے؟
زبیر اصغر.
اب آپ کی دکان جو ہے وہ بھی بک چکی ہے, تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟
یہ محنت مزدوری کرتے ہیں.
تو اصغر کیسا طالب علم ہے؟
یہ اس کے لائق طالب علم تھا, لیکن ماحول نہ ملنے کی وجہ سے ظاہر کام وغیرہ بھی نہیں ہاتھ بٹانا پڑتا ہے, ظاہر معاشی تنگی بھی ہو تو پھر ساتھ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. ویسے اس کے 9th میں جو ہے 6 نمبر تھے, 350 تھے 9th میں, اس وقت بھی یہی تھا کہ ساتھ کام بھی کرنا پڑتا تھا ادھر ادھر. میں بتاتے خود جب زلزلہ ہوا تھا وہ ایچ ایس سی کے طالب علم تھا, پری میڈیکل کا.
اچھا, وہ
کالج میں تھے ہم جب زلزلہ ہوا تھا, فزکس کی کلاس ہو رہی تھی. اس کے بعد پھر ان کے اخراجات وغیرہ تعلیمی اور دوسرے معاشی اخراجات پورے کرنے کے لیے مجھے مجبوراً جو ہے پرائیویٹ ایف اے میں اکنامکس میں کرنی پڑی. جاب کے لیے ادھر ادھر کمپیوٹر ڈپلوما بھی کیا تھا, تو کمپیوٹر ڈپلوما کرنے کے باوجود ادھر ادھر مختلف جگہ پہ جاب کے لیے اپلائی کیا, لیکن جو ہے یہاں پہ میرٹ کے اتنی کوئی خاص اس کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے. بھیجا ہوا ہے پرائیویٹ ایڈمیشن, پہلے چھوڑ دیا تھا. چھوٹے بھائی کو جے کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوایا تو بی ایس میڈیکل سائنسز میں, یونیورسٹی نے نیا پروگرام شروع کیا تھا نا, جے کے یونیورسٹی نے اس وقت نیا پروگرام شروع کیا تھا.
اچھا,
تو اس کو اس میں ایڈمیشن دلا دیا. پہلے تو اس کا پری میڈیکل میں اس کا ایڈمیشن کرایا تھا کہ 6 نمبر آئے تو میڈیکل کے لیے اپلائی کرے گا, लेकिन उसमें कोई नंबर थोड़े कम थे, इसकी वजह से फिर उसको इसमें बी एस मेडिकल में एडमिशन मिला दिया। सिर्फ एक सब्जेक्ट है तो अगर काम वगैरह करके साथ फिर इकोनॉमिक्स की वो सिर्फ इकोनॉमिक्स की फसली है, वो भी अभी एडमिशन के हुआ है, 15-20 दिन के अंदर पेपर होंगे दोबारा।
तो डॉक्टर साहब ये इस कदर सेल्फलेस हैं, हालांकि यंग हैं खुद भी। जुबैर साहब बात कर लीजिए। जुबैर आपको आवाज आ रही है मेरी?
जी जी आ रही है।
आप डॉक्टर साहब से बात कीजिए। डॉक्टर साहब ये जुबैर भाई हैं उसके बच्चे के, जवाद के, जवाद असगर के?
जी जी जुबैर साहब, अल्लाह ताला आपको बड़ी हिम्मत दी है, हम तो आपकी कहानी सुन के बड़े बहुत खुश और बड़े हैरान हैं। तो इंशाल्लाह आपके भाई को अगर वो हमारे पास आ जाए तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसको वो पढ़ जाए, और साथ हम ये भी चाहेंगे कि आप भी कोई अच्छा काम करें, ऐसा ऐसा आपकी दुकान इंशाल्लाह आपको वापस मिलेगी और आप भी जिंदगी में इतनी खुशियों के साथ रहेंगे। आपकी भी हिम्मत की हम बहुत दाद देते हैं और आपके भी हम साथ हैं इंशाल्लाह।
इनकी सुई गैस के सिलेंडर भरने की दुकान थी, जब वो जलसला है ना तो दुकान लूट मार करके लोगों ने सब चीजें ले ली वहां से, तो जब इनको मुआवजा मिला तो ये बेचारा इतना शरीफ बच्चा है, इसने सबके दोबारा सिलेंडर जो है वो नुकसान उनका पूरा किया, तो खुद इनके पास कुछ नहीं बचा, दुकान भी बिक गई इनकी। तो जुबैर ये तो एक अच्छी खबर है कि आप डॉक्टर साहब से बात कीजिएगा, जब फोन आपके पास आएगा दोनों भाई बात कीजिएगा, ठीक है? और चलिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक कॉलर है शब्बीर, उनका नाम है, कश्मीर से फोन किया है उन्होंने। जी शब्बीर साहब
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम शब्बीर साहब।
मैंने शब्बीर अर्ज कर रहा हूँ, मैं कहानियाँ सुनी है मुजफ्फराबाद वाली की, सारी बहुत अच्छी कहानी है
जी।
तो मेरी कहानी भी 22 अक्टूबर को मशहूर की थी आपने।
क्या नाम है आपका?
मोहम्मद शब्बीर मैडम।
जी हाँ जी, आपकी कहानी नशर हुई थी, मुझे आपकी कहानी डॉक्टर साहब को देनी है, मुझे मालूम है। असल में हुआ ये कि डॉक्टर साहब ने आज मुझे बताया कि उन्हें कोई भी चीज़ नहीं मिली, और उसकी वजह ये थी कि मैंने कई चीज़ें अटैचमेंट के साथ भेजी थी, मेरा ख्याल है उसकी वजह से गालबन वो मेल जो है ना डॉक्टर साहब को नहीं मिल सकी। आपकी कहानी मैंने आपसे जैसे कि वादा किया था कि मैं अमजद साकिब साहब को भेजूंगी, है ना, यही वादा था ना आपसे?
मैं पूरा
जी क्या कह आप कहिए
जी जी,
आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए आप क्या कह रहे हैं?
आवाज सही नहीं आ रही, मैं पूरा घंटे से प्रोग्राम वैसे तो मैं सुनता हूँ ऑलरेडी,
ठीक है। अच्छा शब्बीर साहब कोई बात नहीं, आपको आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं आपकी कहानी रिकॉर्डेड डॉक्टर साहब को भेजूंगी। डॉक्टर साहब मैंने आपको बताया था ना कि पिछले हफ्ते भी दो ऐसी कहानियां थी कि आपको हमने बुलाया नहीं था, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि आपको तकलीफ दिए बगैर आपको रिकॉर्डिंग भेज दें, तो वही दो कहानियां जिनमें एक शब्बीर साहब की कहानी थी मैंने आपको भेजी थी। तो
अगर आप ऐसा करें ना, दोनों चीजें कहानियों के अलावा भी आप इनके नाम एक सिंपल ईमेल में जिसमें कहानी अटैच ना हो, नाम और एड्रेस और तफसीलात आप भेज दें, तो हम खुद फोन करके फिर वो उनसे तफसीलात ले सकते हैं,
ठीक है?
तो वो इससे जो हमारी लास्ट गुफ्तगू इसी का मेहरबानी फरमा के उनके नाम नंबर भी अगर आप भिजवा दें, और ये आज की चार कहानियां ये तो आप अभी भिजवा दें, बाकी बेशक कुछ दिनों के बाद भी हो जाए, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले तो इनसे हमारा रास्ता हो जाए, और अगर ये नेकी हो जाए हमसे तो मुझे बड़ी खुशी होगी।
बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब आपको याद है कि आपने गिलगित से एक बच्ची ने फोन किया था, बिल्किस नाम था उसका, और उसके घर गिर गया था, और उसकी बहन जो है सिलाई का स्कूल बनाना चाह रही थी, तो आपने उनसे वादा किया था मदद का, तो आपके दायरे ने किसी ने रब्ता किया था और उनको पैसे भी भेज दिए थे, जो मुझे याद नहीं रकम, लेकिन बहरहाल उनको मिली थी, लेकिन वो ये पूछ रहे थे कि उनकी बहन की सिलाई की वो सिलाई की मशीनों के लिए है या घर का कमरा तामीर करने के लिए, दो क्योंकि दोनों का पूरा नहीं हो सकता था उससे, तो क्या मैं उनसे कहूँ कि वो दोबारा आपसे रब्ता करें?
अपने उनकी अपनी मर्जी है कि जो ज्यादा जरूरी है वो कर लें, अगर घर के छत के बगैर नहीं रह सकते तो फिर बाहर पहले अपना घर बनाएं, लेकिन अगर वो अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो मशीन ले लें, और अगर मजीद कोई कमी है तो भी हमें वो बताएं, तो या आप उनका भी मुझे भेज दें और मैं फिर उनसे भी दोबारा पूछ लेता हूँ,
ठीक है? तो मैं आपको उनका नंबर भेज दूंगी ताकि आप उनसे पूछ लीजिए, वो छोटी बच्ची है। तो डॉक्टर चलिए जी, जरूर मैं देती हूँ। तो कुछ अब हमें इस दौरान काफी चंद महीने बीच में आ गए, एक महीना तो कम अज कम, कुछ हमें सुनाइए अच्छा सा किस्सा कि कोई अपने इसकी कामयाबी का इदारे की।
ہمارا تو میں نے اس کیا نا جی کہ سب سے بڑا کام تو یہ ہو گیا کہ 10 لاکھ گھرانوں تک پہنچ گئے. پھر ہم نے اخوت کالج بنا لیا, پھر ہم نے اخوت یونیورسٹی کا ایک فیکلٹی الحمدللہ پچھلے 2-3 مہینوں میں بنانے کے بعد شروع کر دی. پھر ہم نے ایک اخوت کلوتھ بینک بھی بنا لیا جس میں ہم تقریباً 2 لاکھ گھرانوں کو ہم نے کپڑے اکٹھے کیے لوگوں سے. امریکہ سے بڑے کپڑے آئے, 4-5 کنٹینر آئے ہیں, لوگوں نے ہمیں کپڑے بھیجے ہیں, تو وہ ہم نے پورے پاکستان میں 2 لاکھ خاندانوں کو وہ کپڑے استری کر کے, سلائی کر کے, دھلا کے اور لفافوں میں بند کر کے بڑی عزت سے بھیجے. تو یہ ان 4 ایریا سے ہم بہت کام کر رہے ہیں. وہ پاکستان کا وہ بھی سب سے بڑا لوگ بینک بن گیا. تو اگر تو ہمیں امریکہ سے ہمیں بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا اور وہاں پر وہ کنٹینر کی صورت میں وہ 4-5 کنٹینر جن میں 30-30 ہزار کپڑا ہوتا ہے وہ ہمیں بھیجوا رہے ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب اس میں میں بلکہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ میں خود یہ اپنے اس میں جانتی ہوں علاقے میں واشنگٹن ڈی سی کا جو میٹروپولیٹن ہے یہاں پہ بے شمار لوگ دینا چاہتے ہیں اور خاص طور پہ جو ہمارے اپنے کپڑے ہیں پاکستانی خواتین کے کپڑے. تو کیا کوئی جو کنٹینر جو لوگ بھیجتے ہیں مطلب وہ کس طرح ارینج کرتے ہیں کنٹینر؟
میں آپ کو وہ ایڈریس بھیجوا دوں گا. ایک ادارہ ہے ہیلپنگ ہینڈ, ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. وہ ان کے مختلف امریکہ میں سینٹرز ہیں, ہیوسٹن میں ہے اور باقی کئی جگہوں پر ہے. تو وہ لوگ ان کو بھیجتے ہیں اور وہ پھر پوری دنیا میں بھیجتے ہیں. تو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہیلپنگ ہینڈ والوں نے کہ وہ 10 کنٹینر سال کے ہمیں بھجوائیں گے. تو اس ادارے کی تفصیلات جو ان کا مقامی ان کے ایڈریس اور کانٹیکٹس ہیں امریکہ میں وہ میں آپ کو بھیج دوں گا.
ٹھیک ہے,
تو آپ اپنے کپڑے اکٹھے کر کے کمیونٹی کے ان کو بھجوا دیں, وہ پھر پوری دنیا میں بھیجتے ہیں اور وہ 10 جو بڑے بڑے کنٹینر ہیں وہ ہمیں بھی بھیجتے ہیں.
کیونکہ ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے یہ کشمیر کے زلزلے کی ابھی کیونکہ بہت باتیں ہوئی, تو جب زلزلہ آیا تھا تو ہم نے جب شروع کیا تھا جمع کرنا ہم نے 2 دن کے اندر اتنے کپڑے اور اتنی چیزیں جمع کر لی تھیں کنٹینرز کہ مطلب ہم جو شپمنٹ جا رہی تھی اس میں پورے نہیں پڑ سکے تھے. لوگ بہت آپ کو پتہ ہے لوگ دینا چاہتے ہیں دل سے, کوئی اگر ان کو اچھا ادارہ مل جائے تو ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ کس طرح اس کے لیے کام نہ کریں. تو ڈاکٹر صاحب چلیے میں
آپ کو بھجوا دوں گا.
جی آپ مجھے تفصیل بھیج دیجیے کبھی تاکہ مجھے بھی موقع ملے میں بھی آپ کے لیے کچھ کام کروں.
آپ نے اس سے بڑا کام کیا کہ آپ نے اتنے پیارے بچوں کو اتنے باہمت لوگوں سے ہمیں ملا دیا.
بس ڈاکٹر صاحب یہ آپ جیسے انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے. مطلب کئی دفعہ جب لوگوں کو میری کہانی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا مطلب ان بچوں پہ احسان ہے, حالانکہ یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہم سب کچھ کر سکیں خاص طور پہ ان بچوں کے لیے کچھ کر سکیں تو اس میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب چلیے آپ کا خدا کرے جو سفر آپ کر رہے ہیں ملیشیا میں اور آپ بہت سے ملکوں میں ایسے ادارے قائم کر سکیں کیونکہ بہت بڑا کام کر رہا ہے اخوت. اور سننے والوں سے بھی درخواست ہے کہ جو بھی اخوت کے آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیے اور آپ جو ڈونیشنز اپنے دے سکیں اور اپنا زکوٰۃ اور اس طرح کی جو رقوم ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے ادارے کو دے سکیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو چھوٹی سی مثال ہے, 4 بچوں کی جو آج کام ہوا لیکن یہ 4 خاندانوں کی زندگی اس سے بدل گئی. تو ڈاکٹر صاحب
جی
میں آپ سے اجازت چاہوں گی, خدا حافظ کہوں گی آپ کو. اور سامعین پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو پتے لکھوا دیتے ہیں لیکن بہرحال اس سے پہلے میری طرف سے اور ڈاکٹر امجد ثاقب کی طرف سے سب سننے والوں کو خدا حافظ اور ہمارے ان کہانی کاروں کو بھی جنہوں نے اتنی اچھی کہانیاں بھیجی. آپ پتے لکھنے کے لیے تیار ہو جائیے. اور ہمارے پروڈیوسر سعدیہ سب تھیں جو مسکرا رہی ہیں بیٹھی ہوئی کیونکہ کہہ رہی ہیں کہ پتے تیار نہیں ہیں, لیکن جیسے تیار ہوتے ہیں ہم آپ کو لکھوا دیتے ہیں پتے. سعدیہ مجھے آپ اشارہ کیجیے گا جب آپ کو پتے مل جائیں. اور سمین ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ پروگرام کے دوران ہمیشہ مفت کال کر سکتے ہیں لیکن صرف پاکستان کے سننے والے, بھارت میں ہمارا ٹول فری نمبر نہیں ہے. تو 0800-777-89 معذرت چاہوں گی آج ہم آپ کی کالز نہیں لے سکے کیونکہ کہانیاں ضروری تھیں اور ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب سے گفتگو بھی. تو چلیے اگر سنتے ہیں پتے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.